علی تو عشق نبی ہے، عشق نبی ہے، عشق خدا ہی تو سچا عاشق ہے، اس نے کی ہے در سے وفا۔ دین کی پہچان دل ایمان نور یزدان عدل کا میزان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم، خدا تعالی نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہوا وہ خدا جس کے قبضے قدرت میں، اس کے علم میں ذرہ ذرہ ہے، وہ خدا جو ہماری تمام تر توانائیوں طاقتوں کو جانتا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نعمتوں کو نہیں گن سکو گے۔ اس دعوے میں بہت طاقت ہے، وہ خدا نعمتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری طاقتوں کو بھی جانتا ہے، جبکہ انسان کے پاس بہت طاقتیں ہیں، ان تمام کے باوجود خدا نے متعال دعویٰ فرما رہا ہے کہ تم نعمتوں کو نہیں گن سکو گے۔ اس کا مطلب ہے نعمتیں بے پناہ ہیں، کچھ کو بہت کم کو ہم نے پہچانا ہے، بے پناہ نعمتیں جن کی تعداد خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں گن پاؤ گے، ظاہر ہے کہ ہم گن نہیں پائیں گے، پہچان کہاں پائیں گے، شکر کہاں انجام دے سکیں گے۔ تو اس نے ہمیں شکر کرنے کا طریقہ سمجھایا، اللہ نے، اولیاء اوصیاء نے، انبیاء نے ہمیں شکر کرنے کا طریقہ بتایا کہ اگر ہم ایک ایک نعمت کو گنیں، شکر کریں، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ تم اپنے وجود کو خدا کے سامنے تسلیم کر دو، اور اپنے وجود سے صرف وہی کرو جو خدا چاہتا ہے، یہ بہترین شکر ہو گیا۔ تو بہترین شکر ایک زبان کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ایک عمل کا شکر ہے۔ عمل کا شکر کیا ہے؟ نعمت کو وہاں استعمال کرو جان جس کے لیے خدا نے نعمت دی ہے۔ تو اس طرح سے تم اور ہم اور آپ شکر بجا لا سکتے ہیں، خدا کو شکر پسند ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم خدا کا لفظی شکر بجا لاتے ہیں، خدا کی نعمتوں کو قبول کرتے ہیں، اس کے احسان مند ہیں۔ اس شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال نے دین مبین کے اندر جو بصیرت اپنے ماننے والوں کو دی ہے وہ بار بار اصرار کرتی ہے کہ چیزوں کو صرف ظاہر میں نہ دیکھیں، چیزوں کا ایک باطن بھی ہے، جو چیزیں اثر ڈال رہی ہیں وہ صرف ظاہر نہیں ہیں، ان کا ایک باطن بھی ہے۔ تو مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر میں اثر ڈالتی ہیں، ظاہر میں نظر بھی آتی ہیں۔ ماحول میں ایک خاص فرض کر لیجئے کہ ایک خوشبو پھیلی ہوئی ہو، سب کو پتہ ہوتا ہے بھائی خوشبو پھیلی ہے تو کوئی سورس ہوگی اس خوشبو کی، تو ایک اثر ہے اور وہ اثر کہاں سے حاصل ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے کہ بھائی یہ چیز رکھی ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ اثر ہو گیا۔ اچھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ مادی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہوا سے خمسہ سے احساس کر سکتے ہیں، اثر کو بھی پکڑ سکتے ہیں، مؤثر کو جس کا یہ اثر ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر اثر اور مؤثر ہوا سے خمسہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک سادہ سا سوال۔ اچھا اب یہاں پہ دنیا تقسیم ہے، کچھ انسان یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی اثر ہیں جتنے بھی مؤثر ہیں سب ہوا سے خمسہ سے دیکھے جا سکتے ہیں، جس کو ہم لوگ ایک حساب سے مادہ پرستی کہتے ہیں، وہ میٹیریلزم، کہ بھائی وہ کہتے ہیں جتنا بھی اثر ہوگا وہ بھی میٹر ہوگا، جتنے مؤثر ہوں گے جو افیکٹ کر رہے ہوں گے وہ بھی سب میٹر ہوں گے۔ اچھا دین اسے قبول نہیں کرتا، کیوں؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مؤثر خالق ہے اور وہ مادہ نہیں ہے، خالق وہ خود مادہ نہیں ہے، مادہ کے اندر بہت لمٹس ہیں، خداوند متعال کے اندر لمٹس نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ہی آپ کہتے ہیں میں کسی دین کا ماننے والا ہوں، تو معمولاً دین کے تین حصے تو آپ کو ہر دین کے اندر ماننے ہوتے ہیں، ایک خالق ابتدا کہاں سے ہے، ایک انتہا جو اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، ایک اور زندگی ہے، اور ایک پیغام کہ خداوند متعال نے کوئی پیغام بھیجا ہے نبی کے ذریعے سے۔ تو جیسے ہی آپ دین مانتے ہیں، ایک ابتدا مانتے ہیں ایک انتہا مانتے ہیں، دونوں مادی ہیں؟ نہیں، دونوں غیر مادی ہیں۔ تو دیندار ہونے کے ناطے آپ فوراً یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سارے اسباب مادی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے بڑا سبب جو خود خدا ہے وہ مادی نہیں ہے۔ ہاں خدا کے خلق کیے ہوئے کچھ اسباب مادی ہیں، مثلا زمین کے اوپر گرمی ہے تو یہ سورج سے ہے، سورج مادی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اسباب خدا نے خلق کیے ہیں جو مادی ہیں، بہت سارے اسباب خدا نے ایسے بیان کیے ہیں جو مادی نہیں ہیں۔ اب ایک مثال عرض کروں گا غیر مادی سبب کے لیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک گھر کی مثال لے لیجئے، اس گھر کے اندر، بلکہ دو مثالیں، دو گھروں کی مثال لیں، ایک گھر کی مثال لیں جس کے اندر کمائی، دونوں گھروں میں کمائی ایک جیسی ہے، دونوں گھروں میں کمائی ایک جیسی ہے، رہنے والے ایک جیسی عمر کے ہیں، ایک جیسے ظاہر کے ہیں، مثال کے طور پہ ذہن میں سوچ لیں۔ تو یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، یہ بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان گھروں میں فرق کہاں پر ہے؟ فرق ہے اس گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، صحیح ہے؟ سب چیزیں ایک جیسی ہیں، صرف ایک فرق ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں یہ لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو چاہت اور نفرت ہے یہ مادی سبب ہے؟ نہیں، غیر مادی سبب ہے۔ یہاں بھی اے سی لگا ہے، وہاں بھی اے سی لگا ہے، یہاں پہ گرمی ہے وہاں پہ بھی گرمی ہے، جو کچھ ہے ایک جیسا ہے، لیکن اس گھر میں لوگ چاہتے ہیں، اس گھر میں لوگ نفرت کرتے ہیں، صحیح ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، اس دونوں گھروں کے رہنے والوں کی صحتیں ایک جیسی ہوں گی کیا؟ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ اس گھر میں رہنے والے مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، اس گھر میں رہنے والے ہر وقت کوڑ رہے ہیں، ہر وقت کوڑ رہے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں دونوں کی صحتیں ایک جیسی ہوں گی، صحیح ہے؟ اچھا ان میں کون سا سبب مادی ہے جو تبدیل ہوا ہے؟ کوئی مادی سبب تبدیل نہیں ہوا، انوائرمنٹ ان کا، ان کا آکسیجن لیول، ان کا، ان کا گرمی سردی، ان کی، ان کی وسعت تنگی، ان کی، ان کی، سب ایک جیسی ہے، صرف فرق کہاں پر ہے؟ نان میٹیریل اسباب کے اندر. یہ لوگ خوش ہیں، یہ لوگ پرسکون ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، یہاں پہ کوڑ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں اور پریشان ہیں. صحتیں دونوں کی ایک جیسی ہوں گی؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جیسی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، یہ بھی نہیں کر رہے، تب بھی صحت ایک جیسی نہیں ہوگی، گارنٹیڈ ہے یہ. اچھا، یہ قدیم زمانے کے جو میڈیکل سائنسز تھے، چائنیز وغیرہ، وہ تو خیر پوری جسم کی تحلیل، تجزیہ، انالیسس اسی پہ کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جذبات آپ کا جسم بناتے ہیں، جذبات اچھے ہیں جسم اچھے، جذبات برے جسم برے. اچھا، آج کی میڈیکل سائنسز پہلے تو بالکل آئی اسٹریٹ فارورڈ کا، یہ سب فضول ہے، صرف یہ دیکھو اس کا لیول کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے. پھر بعد میں اب یہاں تک آتے آتے دنیا کی ہر میڈیکل سائنسز میں، سائنس میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ نہیں بھائی ان سب چیزوں کی ویلیو ہے. اچھا، اب یہ مادی تھے؟ نہیں، مادی نہیں تھے. اب میں ایک اور ایڈیشن کرتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں یہ ہر روز 5 منٹ کسی سپیریئر بینگ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں. اور سپیریئر بینگ میں خدا بھی نہیں کہہ رہا، اللہ بھی نہیں کہہ رہا، کوئی بھی سپیریئر بینگ ہے ان کے ذہن میں، ایک سپیریئر بینگ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ان کے ذہن میں ہے، کوئی بہت ما فوق العادہ، کوئی بہت بڑی مخلوق، کوئی بہت بڑی خلقت ہے، اس کے سامنے یہ راز و نیاز کرتے ہیں. ان کا زندگی میں یہ چیپٹر نہیں ہے. ڈاکٹر سے پوچھو، دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. یہ طاقت ہے غیر مادی اسباب کی. اتنا ہم لوگ آ گئے ہیں، دنیا اسے ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہو گئی ہے. اب ہم ایک اگلا قدم اٹھاتے ہیں. آپ کی خدمت میں مثال کے اندر رہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انہی دو گھروں میں ہم نے فرق رکھا تھا، محبت نفرت اس کا، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اور پریسائز کرتے ہیں، یہ محبت اور نفرت کیوں ہیں؟ اس گھر میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدل سے پیش آتے ہیں، اس گھر میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، صحیح ہے. اچھا، اب یہ جو ظلم ہے، اس گیم کو کیا کہتے ہیں جس میں ایک پیس آپ لڑکھاتے ہیں، سارے پیسز لڑکتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ڈومینو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ سب پیس لڑکتے چلے جاتے ہیں. یہ جو ظلم ہے نا، وہ یہ ایک آپ نے ٹک کیا، اس کے پورے پیچھے پوری چین ہے. ظلم جیسے ہی شروع ہوتا ہے ایک چین شروع ہو جاتی ہے. وہ چین جسے کہتے ہیں وہ انایویٹیبل کانسیکوینسز ہیں، اب یہ ہوگا، اب نہیں روک سکتے. روکنا ہے تو کیا روکنا پڑے گا؟ ظلم. جیسے یہاں پہ عدل کرتے ہیں، عدل کے انایویٹیبل کانسیکوینسز ہیں پازیٹیو، وہ چلیں گے، وہ چلیں گے. دیکھیے، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وجود مقدس سے اہل بیت اطہار علیہ السلام، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ جو ہمارا مائک کا کام ہے، یہ بڑا ٹرکی ہے، چند سینٹی میٹر کا فرق ہوتا ہے، نہ رکھنے والے کو پتا ہوتا ہے نہ ہمیں پتا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ چند سینٹی میٹر ادھر رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ مائک ٹیڑھا ہوا ہوا ہے. اب مجھے سیدھا ہونا ہے تو مجھے یوں ہونا ہے تو میں یہاں بولوں گا، آواز صحیح نہیں آئے گی. اب دیکھیے گا، یہ دیکھیے آواز صحیح ہے، یہ مائک ٹیڑھا ہے، مسئلہ اس کے ساتھ رکھنے والے کو پتا نہیں ہوتا. میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے محمد والے میں، تھوڑا سا اس کو آگے کر. بس والے محمد، تھوڑا سا پیچھے کرو، اللہ محمد. فرق دیکھا آپ نے؟ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ مادی چیزیں بھی چند سینٹی میٹر یہ کرتی ہیں، پھر یہ ہم سے کہتے ہیں، آپ لوگ کیوں کہتے ہیں 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنی ہے، 12 مرتبہ کیوں نہیں پڑھنی؟ مادی دنیا میں 2 سینٹی میٹر مائک ادھر کرتے ہو، آواز ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. مانوی دنیا میں 11 مرتبہ قل ھو اللہ کا کوئی اثر ہوگا؟ اب آپ بولو میں اس کو زیادہ ٹیڑھا کر دیتا ہوں بہتر ہوگا، ادھر کر دیتا ہوں بہتر ہوگا، نہیں، یہ بیلنس چاہیے، صحیح ہے. 11 میں کچھ ہے تو مولا امیر المومنین نے کہا ہے نا، یہ ہے دنیا. इस असर को कबूल करना है या नहीं करना है, ये हम लोगों के दिमाग में नहीं आके दे रहा है। इस घर में आदल है, आदल ट्रिगर करता है रिजल्ट्स को। इस घर में जुल्म है, जुल्म ट्रिगर करता है कुछ और रिजल्ट्स को। कल हमने अर्ज किया था, जब तक आइम्मा जाहिरी तौर पे भी तशरीफ फरमा थे उनकी एक बरकतें थी। अदल था उस वक्त? नहीं, अदल नहीं था, जुल्म था। अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया गया, फिर भी उनके वजूद की कुछ बरकतें थीं। अब जरा तसव्वुर करो, अगर उस माशरे में अदल भी हो और इमाम भी हो, अब क्या होने वाला है? ये वो ट्रिगर है। जैसे ही आपने तसव्वुर किया एक घर है जहां अदल है, वो घर कुछ और है, जाहिर में बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही आपने तसव्वुर किया एक घर है जिसमें जुल्म है, वो घर कुछ और है, चाहे जाहिर वैसा ही हो। अब मैं थोड़ा सा और फैलाता हूं इसे। दो एसोसिएशंस मीटिंग कर रही हैं, एक जैसे लोग हैं एजुकेशन के हिसाब से, दोस्ती यारी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, सिर्फ एक मुश्किल है, एक मुखलिस है, एक के अंदर नफ्स परस्ती है। इन दोनों एसोसिएशंस का रिजल्ट एक जैसा होगा? आप इन गैर मादी असबाब को काउंट क्यों नहीं कर रहे? इन्हें काउंट करें। ये सारा दीन गैर मादी असबाब पे चल रहा है। अब मुश्किल हम लोगों के साथ ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि हैं हम दीनदार और काम हमारा चलेगा मादा परस्तों की तरह। ये नहीं चलने वाला भाई। ये बहुत आसान सा काम है, किसी ने हमसे कहा, और एक हद तक सही भी बात। उन्होंने कहा कि भाई मौलाना, हमारे यहाँ दुनिया भर के अंदर कई कई बिलियन डॉलर्स की मालिकियत की कंपनीज चलती हैं, बड़ी ज़बरदस्त चलती हैं, कमाई भी करते हैं, लोगों को डिविडेंड्स भी देते हैं, सारे काम करते हैं, ये हमारे दीन में हमारे इदारे क्यों नहीं चलते? यहाँ ये क्या मुश्किल है? हर कुछ वक्त के बाद एक झगड़ा हो जाता है। बात सही है, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई फलां कंपनी का आप उठा के दिखाएं रिकॉर्ड, उसका 100 साल से चल रही है, 100 साल से स्टॉक बिक रहा है उसका, डिविडेंड दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिस इदारे को उठा के देखो, 5-10 साल के बाद अगर झगड़ा ना हो तो समझ लो मकरूह नहीं, हराम हो गया, वाजिब है कि झगड़ा करना है। ये क्यों ऐसा? उसकी वजह यह है कि उनके इदारों को चलाने के लिए खुलूस की जरूरत नहीं है, नफ्स परस्ती भी चला लेगी। पैसा ही कमाना है ना, पैसा कमाने के लिए नफ्स परस्ती काफी है? हाँ काफी है। दौलत कमानी है, भाई दौलत फिरौन के पास थी या नहीं थी? नफ्स परस्त था या पुरखलूस था? तागी था, बागी था, जालिम, जाबिर, नफ्स परस्त, खुदा का दावा कर रहा था, फिर भी दौलत थी। तो अगर मामला बस इतना है, आप मुझसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एक इदारा मैंने खोलना है, उसमें एक मस्जिद बनी भी होगी, मेरा सारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इदारा फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो, खुदा हो या ना हो मुझे कोई सरोकार नहीं है, नाऊज बिल्लाह ताला, दीन हो या ना हो मुझे कोई सरोकार नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, पैसा लाना कौन सा मुश्किल काम है? आ जाएगा, भर भर के आएगा, जो चाहो करो, सिर्फ एक मुश्किल है, फिर शर्त ये नहीं लगाना कि इसमें मानवीयत हो, इसमें रूहानियत हो। फिर वो क्या बन जाएगी? बॉटम लाइन में जाके हमारे दारुल खिलाफा की एक बहुत बड़ी मस्जिद बन जाएगी, जिसके अंदर एक अजीब मिजाज का मकबरा भी बना हुआ होगा। आप सबको मालूम है फिर क्या होगा। ये होगा, ये हो सकता है। आप चाहते हैं नहीं रूहानियत हो, लोग वहां पर आए, उनका दिल खुदा की तरफ जाए, गुनाहों से गुरेज करें, ये भाई इसके लिए कुछ और चाहिए, इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए पैसे की पाकीजगी चाहिए। और इस खातिर बाज मस्जिदें जो झोंपड़ियों की तरह होंगी, वो उन आलीशान मस्जिदों से ज्यादा मानवीयत दे रही होंगी, ज्यादा असर दे रही होंगी। अब आप अपनी, मैं और आप अपनी जिंदगी में तय करें भाई हमने किस समत जाना है। دینداری ہم سے کیا کہتی ہے؟ دینداری ہم سے کہتی ہے تم مادی اسباب کے پیچھے جاؤ ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں، اصل کس پہ محنت کرو؟ غیر مادی اسباب کے اوپر. اور میں نے کہا کچھ حصے کو تو میڈیکل سائنسز بھی اب ایکسیپٹ کر لیتی ہے. مثلا آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بلڈ پریشر کو مثال کے طور پر ڈیل کرتا ہو، اور وہ آپ سے فوراً آپ کے لائف اسٹائل کے بارے میں پوچھے گا، پوچھے گا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کے گھر بار سب صحیح چل رہا ہے، آپ کا بزنس سب صحیح چل رہا ہے. اچھا یہ نہیں پوچھے گا حرام کما رہے ہو حلال کما رہے ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پوچھے گا تمہارا دماغ پرسکون ہے یا پریشان ہے. منٹوں میں پتہ چل جائے گا اس کو یہ پریشان رہتا ہے تو آپ سے کیا کہ دیکھیے آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کیجئے، تھوڑا پرسکون رہا کریں، اور یہ ہے اور وہ ہے، ورنہ یہ میری میڈیسن بھی اثر نہیں کرے گی. ہم آپ سے کیا عرض کر رہے ہیں؟ دین کی روشنی میں ہم سب کو یہ پتہ چل گیا ہے مادی اسباب پہ محنت کرتے رہو، اگر معنوی اسباب پہ محنت نہیں کرو گے برکتیں نہیں آئیں گی، اس سمت نہیں بڑھیں گے جہاں ہمیں بڑھنا چاہیے. ہمارے ادارے بڑھتے جائیں گے، اصل میں نہیں بڑھیں گے، بونے رہیں گے بونے، ان کا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ کو سوسائٹی پہ اثر ڈالنا ہے پاکیزگی چاہیے، روحانیت چاہیے، خلوص چاہیے، یہ کام کریں اور آپ کی انشاءاللہ ان کے اثرات کو ملاحظہ فرمائیں گے. ایک اور اس سلسلے میں ایک پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک پوائنٹ میں نے کہا تھا، غلطی کی، ایک سے زیادہ پوائنٹ کہوں گا. مین پوائنٹس کیا ہیں؟ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، غیر مادی اسباب پہ بھی محنت کرنا ہے. مین پوائنٹس کیا ہیں؟ نمبر ایک، سب جانتے ہیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، نمبر ایک، حد تل امکان کوشش کرو کام خدا کے لیے ہو، نمائش پہ مت جاؤ. خدا کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کبھی نمائش آتی ہے، کبھی کیا کچھ کیا کچھ، لیکن زیادہ تر جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ ریاکاری آتی ہے، نمائش آتی ہے. میں نے ایک کام کرتے ہوئے اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے تاکہ جب تصویر کھینچے تو میں پرومیننٹ نظر آؤں. جس دن آپ یہ کر رہے ہو نا، اس کا مطلب ہے آپ اپنے پروجیکٹ پہ کلہاڑی مار لی. دین کے نام پر اس میں جو رگیں تھیں، جڑیں تھیں، کٹ گئیں، اب بے دین کی جڑیں اس میں چل گئیں، اب یہ ختم ہوگا. ہاں یہ ہوگا. آئی کریمہ نے جس میں کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے پہلے دیکھیے گا کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو دکھاوے کے لیے گھر سے نکلے تھے. رعاء الناس، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس دن آپ ریاکاری کرو گے اس دن آپ کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، آپ ایک ساتھ مل کے نہیں بیٹھ پاؤ گے، لڑو گے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ خدا نے نتیجے بتائے ہیں قرآن کریم میں. تو آپ کو ادارہ چلانا ہے، کام چلانا ہے، خاندان چلانا ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرو؟ دکھاوے کی کوئی حرکت نہیں کرو، نمائش کے کام مت کرو. پرومیننس چاہیے، میرا نام بھی آ جائے، میرے ادارے کا آ جائے، یہ سب کا سب کلہاڑیاں ہیں، خدا کا نظام سے، خدا کے نظام سے دوری کی نشانیاں ہیں، اس میں برکتیں ختم ہو جائیں گی، اثر ختم ہو جائیں گے. ایک بات ہو گئی. دوسرا مسئلہ، کسی کی برائی مت سوچو. یہ بڑھاؤں گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ہم بھی ہیں، یہ اب اس کے لیے برائی سوچنا شروع کر دیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے ریاکاری کرتا ہے اپنے لیے، میں بڑا بننا چاہتا ہوں، میں بڑا بننا چاہتا ہوں، یہ برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے. میں نے کہا مت کرو. اس سے زیادہ بڑی برائی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے تاکہ کسی کو گرائے، یہ اور بڑی برائی ہے. یہ تو دو کلاڑیاں ماری آپ نے، نعوذ باللہ تعالی، جس نے کیا کہ مقابلے پہ آ رہے ہو. تو اب ہم جیسا مثال کے طور پر پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں فلاں کام کروں گا تو اس کی جو شہرت ہے وہ کم ہو جائے گی، فلاں نقطہ مار دوں تو میری شہرت بڑھ جائے گی، دونوں بربادی کی نشانیاں ہیں. اچھا یہ مت سوچے گا کہ میں جملہ در معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہم لوگ جتنا بھی دین کے نام پہ اجتماع کر لیتے ہیں نا، بے دینوں کے اجتماع ہم سے زیادہ ہیں. اگر بات نمبر کی ہے، اگر بات نمبر کی ہے نا، تو بے دینوں کے اجتماعات تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں. ان کے ایک ایک کانسرٹ، ایک ایک گیم، پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ تو آپ کیا ان کے میدان پہ مقابلہ کرنے آئے ہیں ایک دوسرے سے؟ جیسے آپ نے یہ کیا، میں نے یہ کیا کہ ہم ان اسکیلز کے اوپر لڑنے آ گئے، پھر ہماری قیمت وہی ہے، پھر ہمارا کام ختم ہو گیا. پھر یہاں پہ یہ جو ہمارے دین نے اصرار کیا ہے نا کہ بھئی یہ شبیہ ممبر رہے، اور ہم بھی نہیں چھوڑتے، ہم سے کوئی لاکھ بولے کہ بھئی آپ ایک اشرہ پڑھیے، میز کرسی پہ بیٹھ کے پریزنٹیشن دیں، یہ کریں وہ کریں، ہم منع کر دیتے ہیں. کچھ بھی کرو ہم کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، ہم یہاں سے نیچے نہیں اتریں گے، ہمیں یہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ یہ جو شباہتیں ہیں نا، اس میں ایک اثر ہے، یہ ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے اس سے. اچھا بھائی، آپ لوگ سب لوگ اپنے گھروں میں کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، صوفوں پہ بیٹھتے ہیں، آفیسز میں کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، صوفوں پہ بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے جن کا عذر ہے اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، تو اب یہاں کیوں زمین پہ بیٹھے؟ کرسیاں لگوا لیں. ہمیں خود برا لگتا ہے. میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے جو لوگ عذر کی خاطر بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کم سے کم مصائب پہ نیچے بیٹھ جائیں، حتیٰ جو عذر کی خاطر. البتہ میں قبول کرتا ہوں، ظاہر ہے کچھ لوگوں کا عذر واقعی اتنا عذر ہے، ایک منٹ نیچے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل صحیح کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، صحیح، اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ جو ماحول ہے، اس کی نشانیاں ہیں ساری. ان نشانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں، ان نشانیوں کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ نشانیاں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ دنیا میں غیر مادی اسباب موجود ہیں. آپ ان غیر مادی اسباب پہ ترقی کریں گے، آپ کی زندگی بہتر سے بہتر پروڈکٹیو ہوتی چلی جائے گی. اچھا تجربہ کرنا ہے، کہاں کیا تجربہ کروں؟ میں نے اس سے پہلے جہاں مجلس پڑھ رہے تھے وہاں پہ بھی اس سلسلے کا آخری دن تھا، یہاں پہ بھی اس سلسلے کا آخری دن ہے، تو وہاں پہ یہ عرض کیا تھا، ایت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو اپنی زندگی میں اول وقت نماز پڑھے گا، خدا اس کے کاموں کو بھی اسی طرح صحیح کرتا چلا جائے گا. تو کسی نے مثال دی تھی کہ بھائی بچے ہیں، بچیاں ہیں، چاہتے ہیں شادیاں ہوں، صحیح وقت پہ شادیاں ہو جائیں، کہتے تھے اول وقت نماز پڑھو. تم اول وقت نماز پڑھو، خدا تمہارے کاموں کو اول وقت کروا دے گا، تمہیں اپنے آپ کو گھسیٹنا نہیں پڑے گا. تو طالب علموں سے کہتے تھے تمہیں علم حاصل کرنے آئے ہو نا یہاں پہ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ بوڑھا ہونے سے پہلے اتنا علم مل جائے کہ جو معاشرے کے لیے کارآمد بنو، اول وقت نماز پڑھو، خدا تمہیں اول وقت علم دے دے گا. یہ خدا کا عجیب قانون ہے. اب آپ کو تجربے کرنے ہیں، یا تو ان لوگوں کے تجربوں پہ اکتفا کر لیں، مزید تجربے نہ کریں، عمل کر لیں. تجربے کرنے تو چلو، پھر اربوں لوگ اور اپنے آپ کو رگڑ رہے ہیں، آپ بھی رگڑ کے دیکھ لو، صحیح ہے، یا ان کے تجربوں پہ اکتفا کر لو، مزید زندگی برباد نہیں کرو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو تاکہ زندگی میں بہتری خود دیکھ لیں آپ. صحیح ہے؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرجم. جو مکتوب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 31 نمبر، اس سے چند جملات عرض ہوئے تھے آپ کی خدمت میں، کچھ حصے عرض ہوئے ہیں. یہ بہت طولانی تھا، میں نے پہلی دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ پورا پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو کچھ حصے پڑھیں گے اور کچھ رہ جائیں گے. ایسا ہی ہوا، کچھ ہم نے پڑھے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں. اب انہی میں سے کچھ حصوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک غیر مادی سبب امام تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کو عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد عجل فرجم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ آل محمد عجل فرجم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فر. اچھا حقیقت یہ کہ میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں جیسے یہ کھول رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں نہیں مجھے یہ پڑھنا چاہیے. تو میں بعض اوقات یہ فلو چھوڑ دیتا ہوں، گنجائش رکھتا ہوں کہ اینڈ ٹائم پہ کوئی چیز آئی تو میں وہ کر دوں گا، क्योंकि मैंने तजर्बे से देखा है कि ये जो एंड टाइम पे आती है या बहुत ख़राब होती है या बहुत अच्छी होती है। यहाँ बैठ के चांस कम देता हूँ कि बहुत ख़राब आए। मैं कह कि मैंने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ हूँ, सही है, अभी मुझे इतना बड़ा ब्लंडर कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लो अच्छा है, इसको मैं जाने दूंगा। तो अभी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिखा है अपने दोस्त के दुश्मन को दोस्त ना बनाओ, अपने दोस्त के दुश्मन को दोस्त ना बनाओ, और ना उस दोस्त के वरना उस दोस्त के दुश्मन करार पाओगे। आपका एक दोस्त है, उसके कुछ दुश्मन हैं, आप उसके अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती ना करें, ठीक है, वरना आप अपने दोस्त के दुश्मन कहलाएंगे। बात सही हो गई। फासिक अल्लाह का दुश्मन है, सही। अब आप फासिक से दुश्मनी करें या दोस्ती करें, क्या करें आप? अगर दोस्ती करते हैं तो अल्लाह के दुश्मन बनते हैं, दुश्मनी करते हैं तो अल्लाह के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। फासिकों से दोस्ती क्यों करें? सिर्फ एक सूरत हो सकती है, एक सूरत, वो क्या है? आपने फासिक से ताल्लुक बनाया है, दोस्ती उस वक्त करेंगे जब फिस्क छोड़ेगा। फासिक से ताल्लुक बनाया आपने किस शर्त के ऊपर? मैं ताल्लुक में आ रहा हूं ताकि ये फिस्क छोड़े अपना, इससे ज्यादा नहीं। दोस्ती कब करेंगे? जब ये फिस्क छोड़ेगा, सही है। इस बात को अपने जहन में रखें। हम लोगों के साथ एक मुश्किल है। अभी चंद दिन पहले मैंने इस्लामाबाद में बनी इसराइल की मैंटेलिटी के ऊपर 5 दिन अराइज पेश किए। मैं खुद भी खोल रहा था कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, अल्लाह के दुश्मनों की मैंटेलिटी भी कोई स्टडी करने की चीज़ है? लेकिन कुरान करीम ने इतना बयान किया कि मैंने सोचा इसमें कुछ ना कुछ राज होंगे, तभी तो बयान किया। तो मैंने कहा कि भाई देखते हैं बनी इसराइल की क्या मैंटेलिटी है कि खुदा को ये इतने बुरे लगे, जबकि पहले अच्छे लग रहे थे, सही। तो उनकी मैंटेलिटी का एक हिस्सा था, वो जाहिर पर मरते थे, जाहिर पर मरते थे। वो कैसे? फिरौन बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का मक्कार साइकोलॉजिस्ट था, वो अपनी कौम की नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह जानता था। तो कुरान करीम ने लिखा है कि इसने अपनी कौम को इतना जलील किया कि ये कौम इसकी इताअत पे तैयार हो गई। उसको नफ्सियाती तौर पे पता था कि अगर मैं कौम को पस्त हिम्मत कर दूंगा, जलील करूंगा, तो ये हर जिल्लत उठाने को तैयार है, मुझे भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो उसने यही किया। फस्तखफ़ कौमहु फअताऊहु, उसने अपनी कौम को जलील किया, खफीफ किया, फिर ये कौम उसकी इताअत के लिए तैयार हो गई। अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ यही किया, हमें मेंटली हकीर किया, और आज तक हम खुद हकारत के मरज में मुब्तला हैं, अपने लिए खुद ही लतीफे गढ़ते हैं, पाकिस्तानी ये, पाकिस्तानी वो, कुछ वो गढ़ते हैं, कुछ हम लोग गढ़ते हैं। ये एक नफ्सियाती मसला है। उन नफ्सियाती मसाइल में देखा देखी, जाहिर को देखना, तो फिरौन ने क्या किया, अपनी कौम को दबाने के लिए बड़े बड़े मुजस्मे बनाए सोने चांदी के, और कहा ये हमारे खुदाओं की अलामत है। अब एक कोई मसलन बिल्ली की शक्ल का मुजस्मा बनाया, ये हमारे खुदा की अलामत है, सोने चांदी का है। अब बनी इसराइल जाहिर परस्त सोने चांदी से मरूब होने वाले, वो मरूब हो रहे हैं। कहाँ भाई ठीक है, ये खुदा की अलामत हो गई। ये बनी इसराइल की मैंटेलिटी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बड़ा ज़ोर मारा कि अपनी इस दिमाग खराबी को छोड़ दें, थोड़ा बहुत छोड़ा, साथ चले, इतना बड़ा मोजज़ा हो गया, पानी खोल गया, रास्ता बना दिया, फिरौन गर्क हो गया। उधर पहुँचे, एक कौम को देखा, उसने बड़े बड़े मुजस्मे बनाए हुए थे सोना चांदी के। हज़रत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा हमारे लिए भी अगर ऐसे ही खुदा होते। मेंटेलिटी क्या है? वही जाहिर परस्ती, सोना चांदी, बड़े बड़े मुजस्मे। हज़रत मूसा ने खूब डांटा कि ये बातिल है, ये हराम है, ये बर्बाद हो जाएंगे। پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 10 دن چلے تھے کہ وہ سامری بیچ میں آیا، اس کو تو اس مینٹیلیٹی کا پتہ تھا، اس نے سارا سونا جمع کیا، ایک بچھڑا بنایا، اس میں کوئی ٹرک کی کہ آواز آئے، اس نے کہا اب یہ خدا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ انہوں نے کہا ہاں، دل کو چین آ گیا، یہ اچھا ہے، سونے چاندی کا ہے، بڑا بڑا بھی ہے، چمک رہا ہے، آوازیں بھی نکال رہا ہے، یہ اچھا ہے خدا کے لیے. حضرت ہارون نے کہا کہ تمہارا خدا وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جب تک نہیں آتا چلو اسی کے پیچھے. صحیح ہے، معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم بھی ایک معنی میں یہ کر رہے ہیں، جب تک امام نہیں آتے فاسقوں کے ساتھ چل لیتے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ یہ نفس پرستی کر رہا ہے، نمائش کر رہا ہے، مخلص نہیں ہے، کوئی بات نہیں چلے گا، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، کچھ تو کر رہا ہے. اس سامری کا کچھ نہیں کر رہا تھا، اتنا بڑا کام کر کے دکھایا تھا اس نے، سونے میں سے آواز نکال کے دکھائی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے مجسمہ بنایا ایسا تھا کہ جب ہوا اس کے سوراخوں میں سے جائے آواز بنائے. ایک پیس میں نے دیکھا تھا، پتہ نہیں کہاں پر، پرسنلی تو نہیں دیکھا تھا، کسی پتہ نہیں کسی جگہ پہ اس کی رپورٹ دیکھی تھی، ساحل سمندر پہ انہوں نے ایسے پائپس لگائے ہیں، ساحل سمندر پہ ہوا چلتی رہتی ہے نا، پائپس ایسے لگائے ہیں کہ ہوا ان میں جاتی ہے میوزک بجتا رہتا ہے، خود سے پائپ ایسے بنا دیا، ہوا تو جائے گی جائے گی. اچھا جب آپ باجا بجاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہوا مارتے ہیں نا، اس نے وہاں پہ وہ بنا دیا. تو سامری نے کہتے ہیں کہ وہ مجسمہ ایسا بنایا تھا کہ ہوا اس کے اندر کراس کرے اور آوازیں نکالے، آوازیں نکالے. تو ظاہر پرست کیا کہنے لگے، یہ دیکھو یہ کام ہو گیا. ہم لوگ بعض اوقات ایسے سامری خود بناتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب وہ ہمیں اس جگہ پہنچاتے ہیں جس کا رزلٹ ایک دوسرے کی قتل و غارت گری ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ اس دن شروع ہوا تھا جب تم نے سامری کے پیچھے چلنا شروع کیا تھا. نہ چلتے، نہ چلتے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نفس پرستی ہے، ابھی اچھا لگ رہا ہے، کیوں، سونے کا ہے، کیوں کر رہے ہیں. ایک قانون ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے قوانین پہ کمپرومائز کریں گے، جس چیز کی خاطر آپ نے کمپرومائز کیا وہ سب سے پہلے جائے گی، ہمیشہ کا قانون ہے یہ. نعوذ باللہ تعالی میں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے حرام کماؤں، اس حرام کمانے سے سب سے پہلے جو میرے ہاتھ سے جائے گی وہ میری اولاد کی محبت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، میری اولاد مجھے محبت نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت کی خاطر میں نے خدا کا حکم پیچھے ڈالا تھا، نہ ڈالتا. آپ معاشرے میں بھی ایسے ہی ہیں، اداروں میں بھی ایسے ہی ہیں، اگر ہمیں نفس پرستی اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں چلنے دو چلنے دو، اب تیار ہو جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ نے کہا تھا، جو نفس پرستی کرے گا، ریاکاری کرے گا، اتحاد ختم ہو جائے گا، یکجہتی ختم ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں قوم نے جو بچھڑی کی پرستش کی، اس کے بعد جب وہ توبہ کرنے کے لیے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا حکم ان کو سنایا، فاقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم، تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا، پھر توبہ قبول ہوگی. تو اگر کسی معاشرے میں آپ دیکھیں نا کہ جھگڑا بڑھے جا رہا ہے بڑھے جا رہا ہے، مل کے نہیں بیٹھ رہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس معاشرے میں ریاکاری زیادہ ہو رہی ہے. اور کہیں آپ دیکھیں کہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور معاملہ نہیں نبٹ رہا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے غیر خدا کی پرستش بہت زیادہ کر لی ہے. یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. اب آپ، یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میری طرف اس سوال سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو، یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے کوئی اتنی بڑی فلسفی بات نہیں کہی ہے کہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سادہ سی ایک بات ہے، نفس پرستی نہ خود کرو اور نہ نفس پرستی کو چلنے کو قبول کرو، مقابلہ کر لو. یہ مقابلہ آسان ہے، کس کے مقابلے میں؟ اتحاد نکلنے کے بعد ایک دوسرے کی گردنیں پکڑنے کے مقابلے میں، وہاں مشکل ہو جائے گی. پھر جو قتل کے اوپر بات آتی ہے وہ تو ایک علیحدہ ہی معاملہ ہے. نفس پرستی کو قبول نہ کریں. اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے، نفس پرستی کا ظاہر اتنا خوبصورت اور اتنا دکھاوا اچھا ہوتا ہے، انسان مسمرائز ہو جاتا ہے اس کے اندر، فیسینیشن میں آ جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. اب آپ تصور کیجئے گا، معذرت چاہتا ہوں میں آپ کے ایک جملے کے اوپر میں کہاں لے گیا، مثلا فرض کریں فرعون کا دربار لگا ہوا ہو، تخت و تاج اور سونا چاندی، ڈیکوریشنز یہ وہ، ادھر لشکر ادھر لشکر، ایوری تھنگ ویل آرگنائزڈ، بہترین قسم کی آرگنائزیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور فرعون یوں ہاتھ اٹھائے تو مطلب یہ ہے، یوں ہاتھ اٹھائے تو مطلب یہ ہے، یوں دیکھے تو مطلب یہ ہے. اٹریکٹ کرتی ہیں باتیں یا نہیں کرتی؟ بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں. مٹیریل اسباب ہیں، نان مٹیریل اسباب ہیں؟ مٹیریل ہیں. نان مٹیریل آپ نے چیک کیے تھے پھر؟ نہیں. پھر کون چیک کرتا ہے؟ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ اپنی آنکھیں بند نہ کریں، نان مٹیریل کو چیک کریں فوراً، کہ یہ سب اچھا تو لگ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ بتاؤ یہ لوگ پرخلوص ہیں کیا؟ اگر پرخلوص نہیں ہیں تو پھر تباہی کے راستے پر ہیں. یہ جتنے بھی آرگنائزڈ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مر مٹیں گے، ان کا کام ختم ہو جائے گا. یہی ہم اداروں کی کہانی ہے، یہی ہم معاشروں کی کہانی ہے. اگر یہ ہماری کہانی نہیں ہوتی نا تو خدا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات کو اتنا نہ دہراتا. یہ ہماری کہانی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے. اب ذرا سنیے گا، دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ خواہ اسے اچھی لگیں یا بری. آپ کا دوست ریاکاری کر رہا ہے، غیر خدا کے لیے حرکتیں کر رہا ہے، کھری کھری سنائیں یا نہ سنائیں؟ امام کہہ رہے ہیں سناؤ. کیوں؟ آج تم اس پہ صبر کرو گے نا، کل بہت بڑی مصیبت اٹھانی پڑے گی تمہیں، اس پہ صبر کرنا زیادہ مشکل ہوگا، اس پہ صبر کرو. امام نے فرمایا ہے دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ خواہ سے اچھی لگیں یا بری. اب ایک بات ہے معذرت کے ساتھ، وہ جو فلو والی بات تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہ جو اینڈ ٹائم پہ آتا ہے نا، یہ بعض اوقات بہت زبردست آتا ہے. اب یقین آ گیا میں بہت صحیح آیا. یہ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ میں یہ پڑھوں گا، میں نے پیچھے کچھ اور نکال کے رکھا تھا، لیکن میں نے سوچا نہیں ابھی یہ آ گیا، اس پہ میرا دل آ رہا ہے تو مجھے اب اس کو یہی پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ہے، وہ بات آ گئی جو ممکن ہے میرے لیے بعد میں کوئی سختی لے آئے یہ کہنا، لیکن بات زبردست تھی، یہ قبول کرنا پڑے گا. دوست کو کھری کھری نصیحت کے باتیں سناؤ خواہ اسے اچھی لگیں یا بری. غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، چونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ اور شیریں گھونٹ نہیں پائے جو انسان صبر کرنے میں پی لیتا ہے. جو شخص تم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا. لیکن اس سے پہلے امام نے ایک اور جملہ بھی فرمایا، خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو اور نا اہل سے یہ رویہ اختیار نہ کرنا. جو سختی دکھا اس کے ساتھ نرمی دکھاؤ، لیکن پہلے محل دیکھ لینا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نرمی دکھانے سے وہ کہیں اور جگہ پہ پہنچ جائے اور سختی کرنے لگے. پہلے یہ دیکھ لینا، محل دیکھ لینا کہ محل ہے یا نہیں ہے. لکھا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، محل پہلے چیک کر لینا. دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تدبیر مسدود کر دو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، معاملہ پرسنل ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، اس نے مجھے گالی دی میں بھی گالی دوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھی یہ کروں گا. امام فرمایا نہیں، تم تھوڑا لطف و کرم دکھاؤ، لطف و کرم دکھاؤ. اگر تم لطف و کرم دکھاؤ گے اس آدمی کی زبان بند ہو جائے گی، اس کی زبان بند ہو جائے گی، صحیح ہے؟ کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ایک قانون ہے، اجزان محترم اس قانون کے اوپر بہت غور کیجئے گا، صحیح ہے؟ میری جیسی عمر میں یہ قانون کئی دفعہ نظر آیا ہے، کئی دفعہ نظر آیا ہے، تو آپ اس کے اوپر ضرور غور فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو تمہارے لیے گنجائش باقی رہے۔ ایک آپ کا دوست تھا، اچھا آدمی تھا، آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، اچھی دوستی رہی ہے، رفاقت رہی ہے، اس نے کوئی معاملہ خراب کر دیا، معاملہ خراب کر دیا، اب آپ نے ریئیکشن دکھایا، دوستی ختم کر دی، صحیح ہے؟ امام فرما رہے ہیں اتنا نہ کرنا کہ واپس جڑنے کا کوئی امکان نہ رہے، تھوڑی جگہ چھوڑ دینا۔ یہ بہت ایک اور ترانی دو طرفہ ایک قول ہے، نبی کا قول ہے کہ فرمایا جب تم کسی سے دشمنی کرو تھوڑی کم کرنا تاکہ کبھی دوستی کرنی پڑے تو گراؤنڈ باقی رہ جائے، اور ایک اور قول بھی ہے جب کسی سے دوستی کرنے لگو اتنا زیادہ نہ کرنا کہ خدا نہ کرے کبھی توڑنا پڑے تو گنجائش نہ رہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، تو ابھی یہاں پہ دشمنی والا معاملہ بتایا، ایک دوست ہے اس کے ساتھ قطع تعلق کرنا پڑ رہا ہے، قطع تعلق کرنا پڑ رہا ہے، دو راستے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، معذرت چاہتا ہوں، ذرا عوامی سی بات کر رہا ہوں، ایسی سنائیں کہ بعد میں منہ دیکھنا بھی مشکل ہے، اب نہیں یہ نہیں کرو، نہیں ملنا چاہ رہے پیچھے ہٹ جاؤ، گالیاں بکے نہیں توڑو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا، معذرت چاہ رہا ہوں، میں عوامی بات دوبارہ کر رہا ہوں، مثلا کہتے ہیں میں نے اس کو فون کیا اور اچھی طرح ذلیل کیا، نہیں یہ نہیں کرو، کل دوبارہ بیٹھنا پڑ گیا، پھر امام کہہ رہے ہیں گنجائش رکھو۔ ویسے بھی بری بات کہنا تو اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان بری بات کرے، تو غلط بات کہنا، بری بات کہنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ اس طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو قطع تعلق کرنا ہے، ٹھیک ہے، قطع تعلق کر لو، کسی بھی وجہ سے اگر کرنا، لیکن گنجائش چھوڑ، گنجائش چھوڑ۔ کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی گنجائش رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ چلیے جناب، اس پہ بھی تھوڑی سی بات، ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، اندر سے میں اتنا دیندار ہوں نہیں، صحیح، اب میرے سامنے دو راستے ہیں، میں نعوذ باللہ تعالی اپنی بے دینی کو آشکار کروں، ایک اور راستہ بھی ہے، اگر مجھے دیندار سمجھ ہی رہا ہے تو بہتر نہیں کہ میں دیندار بن جاؤں۔ میں ایک آدمی میرے ساتھ حسن ظن رکھ رہا ہے، اچھی امید رکھ رہا ہے، امام فرمانا اگر کوئی تم سے اچھی امید رکھتا ہے تم اس کی اچھی امید کو پورا کرو، تو امیدوں کو مت توڑو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا تم حق تلفی کرو۔ میرا ایک دوست، میں نے اس کے ساتھ دوستی کی، اس نے کبھی میرا ساتھ دیا، کھلے دل سے ساتھ دیا، کبھی اس نے مجھ سے کچھ مانگا میں نے منع کر دیا، اس نے برا نہیں مانا، پھر اس نے میرا ساتھ دیا میں نے اس کا ساتھ لے لیا، پھر اس نے مجھ سے کچھ مانگا میں نے نہیں دیا، اس نے پھر برا نہیں مانا، صحیح ہے؟ وہ برا نہیں مان رہا، کیا میں حق تلفی کیے جاؤں؟ اپنا بھی تو کوئی معیار بناؤ، اپنا بھی تو کوئی اسٹینڈرڈ رکھو۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، اگر انسان اپنے آپ کو بے عزت نہ سمجھے تو بے عزتی کی حرکت نہیں کرتا۔ جو آدمی اپنے آپ کو پست سمجھتا ہے وہ پست حرکت بے دھڑک کر دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے وہ پست حرکت آسانی سے نہیں کرتا۔ آپ اپنے آپ کو باعزت سمجھو، خدا عزت دے گا، پھر باعزت سمجھو۔ مثلا ایک لین دین ہوا ہے، ایک لین دین ہوا ہے، میں نے بندے سے کہا بھائی میں تمہاری چیز 100 میں بیچوں گا، उसने कहा मैं 100 पे खुश हूं, आप बेचने गए 105 में बिक गई। वो 100 पे खुश था या नहीं था? खुश था। अगर आप उसको 100 ही दें, हराम है या हलाल है? शायद हलाल भी हो। अच्छा कैरेक्टर क्या है? कम से कम बता दो दो कि दोस्त 105 में बिका है, 5 मैंने ऊपर से लिए हैं, अगर तू कहते तुझे दे देता हूं। कैरेक्टर दिखाओ, थोड़ा कैरेक्टर दिखाओ। हर जगह मादा परस्ती, हर जगह नफ्स परस्ती, ये क्या है? मत करो ऐसे। एक आदमी है मुझसे कुछ मांगने आया है, मुझसे कह रहा है कि मुझे 30 की जरूरत है, अगर आप दे सकते हो तो 30 दे दो। ठीक है, मैं 50 भी दे सकता हूँ, सही है। और मैं उससे कहता हूँ यार मैं तो अभी सिर्फ 20 दे सकता हूँ, ये तो झूठ भी हो गया, सही है। अगर मुझे ये करना हो तो मैं उसको कहूँगा मैं 50 दे सकता हूँ लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता, मैं 20 दूंगा। आप कहेंगे दुश्मनी हो जाएगी, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा लेकिन कैरेक्टर के साथ होगा। कैरेक्टर बाकी रखो अपना, कैरेक्टर ज़ाया नहीं करो। इसको हम कहते हैं डिग्निटी, ऑनर, जिसको माजरत के साथ फिर मैं अवामी, इसको कहते हैं ना जेंटलमैन, ये होता है जेंटलमैन। बी जेंटलमैन, कैरेक्टर वाला इंसान बनो, अपने अंदर से एक डिग्निटी दिखाओ, एक ऑनर दिखाओ। चीज 105 में बिकी है, बोलो 105 में बिकी है, खत्म। 5 रुपए ले लेगा क्या हो जाएगा? ऑनर दिखाओ अपना, सही। आप कहोगे वो रेसिप्रोकल ऑनर नहीं दिखाता, ऐसे मौके में कहते जहन्नम में जाए, मैं क्यों अपने आप को नीचे लाऊं? तो अपने कैरेक्टर के ऊपर रहो, क्या खुदा इस कैरेक्टर की कदर नहीं करेगा? करेगा। तो अजीजान, अच्छा ये मैं आपको बहुत साफ साफ अर्ज कर दूं, माजद गया इतनी सख्त बातें कर चुका हूं, दो बातें और कर लूं सख्त, ये हमारे मोमिनों के अंदर भी ना ये कैरेक्टर खत्म हो गया है। गलत कह रहा हूं? खत्म हो रहा है, हो गया नहीं है, हो रहा है, सही है। अब सही है, कैरेक्टर खत्म हो रहा है, कैरेक्टर जिंदा करना जरूरी है। आपके सामने जो किरदार है वो नहजुल बलागा है, ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। कुछ तो हम भी ऊपर आए, इतने नीचे ना बैठ जाएं, कुछ हम भी थोड़ा सा ऊपर आए। बात समझ गए आप सब लोग? थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाएं, अपने अंदर डिग्निटी दिखाएं, ऑनर दिखाएं, आपको देखे तो दूसरे, मतलब अल्लाह अपने बंदे के ऊपर फख्र करता है बाद औकात। तो जब आप ये ऑनर दिखाते हैं, डिग्निटी दिखाते हैं, तो खुदा आप पे फख्र करता है। और ये जो दुनिया है, ये दुनिया बनी इस पे है, बहुत माजर के साथ, ये दुनिया कमीनेपन पे बनी है। बहुत माजर चाहता हूं, कोई क्या है, आपने गलत लफ्ज कह दिया, नहीं ये दुनिया कमीनेपन पे बनी है। आप कमीनों के साथ बैठ के कमीनापन इख्तियार नहीं करना, आपको अपने आइम्मा के साथ बैठना है। कल आप नीचे नहीं आओ, आपने कल बड़ों के साथ बैठना है। अपने आप को बड़ों के साथ बैठने के काबिल बनाओ, इन कमीनों के साथ बैठ के खुश नहीं होना, ये तो आपको मरवा देंगे। ये लोग कहीं और बैठते हैं, आपका मकाम कहीं और है। आप साए मौला अबुल फजल के नीचे हो, अपना मकाम बचा के रखो, आप नीचे नहीं आओ, सही है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद ए फर्जन, आगे जाके इमाम ने मशहूर मारूफ कौल फरमाया, ए फर्जन यकीन रखो कि रिस्क दो तरह का होता है, एक वो जिसकी तुम जस्तजू करते हो और एक वो जो तुम्हारी जस्तजू में लगा हुआ है। अगर तुम उसकी तरफ नहीं जाओगे वो तब भी तुम तक आकर रहेगा। जरूरत पड़ने पे गिड़गिड़ाना और मतलब निकल जाने पे कच खुलकी से पेश आना कितनी बुरी आदत है। जरूरत पड़ती है तो बाप बनाने को तैयार है, और जरूरत निकल गई तो मुंह देखने को तैयार नहीं है। इमाम फरमाए कितनी बुरी आदत है। ये कैरेक्टर है, ये अहले बैत का कैरेक्टर है, वो हमें सिखा रहे हैं। यकीन फरमाए मैं आपको मुतमईन हो के कसम खाने को तैयार हूं, अगर हम दीन से दीन का कैरेक्टर सीख लें पूरी दुनिया इस दीन पे आएगी। आनी है, कैरेक्टर से आती है। وہ عظمت دکھاؤ کردار کے اندر. بات کہیے کھری کو، سچ کو، آنیسٹ رہو. پیپر ورک کے پیچھے مت جاؤ، پیپر کے اوپر یہ لکھا تھا میں اس کا پابند ہوں باقی کا پابند نہیں. باقی تم اپنی کردار کے پابند ہو، اپنی کردار کی عظمت دکھاؤ، جو کرنا ہے ڈھنگ سے کرو. تو اگر آپ یہ کام کریں گے آپ سب سے ریلائبل پارٹنر بنیں گے دنیا کے اندر. سب آپ کے ساتھ بزنس کریں گے، سب آپ کے ساتھ مارکیٹنگ میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا اس بندے کے اندر کیریکٹر ہے. تو یہ سیکھنے والی باتیں ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں نہیں سیکھ رہے ہیں اہل بیت سے. اور جب ہم اور آپ سیکھنے پہ آئیں یقین فرمائیں عظمت ملتی ہے. یہ جو آپ بڑے بڑے نام سنتے ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ انہوں کو اس کردار نے عظیم الشان بنایا. یہ مراجع اعظام، یہ مجاہدین، قاسم سلیمانی، شہید مطہری اور دوسرے بڑے بڑے نام جو ہمارے پاس ہیں، علامہ شہید عارف حسین حسینی، ڈاکٹر نقوی، یہ لوگ کیریکٹر کی وجہ سے صرف بڑے بنتے ہیں. کیریکٹر جو ان کا کام کرواتا ہے. ورنہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ چار لفظ نعوذ باللہ تعالیٰ صرف بولنے کے مال لوگ ہیں. نہیں، بولنا نہیں، معاملہ اس کا کردار کا ہے. تو میں نے کافی اصرار کر لیا اس کے اوپر. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا. آسانی میں بھی یہ کرنا اچھا ہے، وہ سختی میں بھی یہی کرتے تھے. آسانی میں بھی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اہل بیت ہم سے کہتے تھے سختی میں بھی ایسے ہی کرو، سختی میں بھی اپنا کیریکٹر دکھاؤ. تو دیکھیے کل بھی عرض ہوا تھا کہ مثلا نوکروں کو، غلاموں کو جب سختی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم ہمارے ساتھ مت رہو، ہم جو سختی اٹھا رہے ہیں تم کیوں اٹھاؤ. ان کا کیریکٹر تھا ایسا. اب ان کے کیریکٹر کی ایک نشانی کیا تھی؟ منتظر نہیں تھے کہ وہ کہے میں پیاسا ہوں، نہیں، انتظار نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا کہے کہ میں پیاسا ہوں. اگر دیکھتے تھے یہ پیاسا ہے تو دشمنی چھوڑ کے پانی پلاتے تھے، دشمنی چھوڑ کے پانی پلاتے تھے. میں نے ابھی تک کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ پہلے حضرت حر نے امام سے کہا ہو کہ ہم پیاسے ہیں، میں نے نہیں پڑھا. جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، واقعات سنتے ہیں، تو سب میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دشمنی کے لیے ہاتھ ڈالا امام کی سواری کو روکنے پر، اور امام نے ان کو دیکھا اور حر سے کہا کہ حر، تم اور تمہارا لشکر پیاسا لگ رہا ہے، تم کیا حکم لے کر آئے ہو یہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم تم پانی پانے پلائیں. امام جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو پانی پلا دیا، امام کا لشکر بہت مختصر تھا، ان لوگوں نے اگلے وقت کے لیے پانی بچا کے رکھا تھا، مشکیزیں بھری ہوئی تھیں، امام کے لشکر کے پاس بہت پانی تھا. ورنہ آپ دیکھو نا کہ یہ امام کا لشکر تو سو کے اوپر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کتنے کے لشکر کو پانی پلایا؟ ہزار کے لشکر کو پانی پلایا تھا. تو پانی بچا کے کیوں رکھا تھا؟ ان کو پتا تھا بنی امیہ کیا حرکت کرتے ہیں. لیکن امام نے وہ سارا خطرہ مول لیا اور دشمن کی پیاس کو برطرف کیا. عجیب اس میں ایک واقعہ ہے، بولنے میں بھی اس کے ایک امام کی عظمت کو دکھانے میں لطف ہے. ایک حر کی فوج کا سپاہی تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، پیاس سے وہ ہلاکت کے نزدیک تھا، تو وہ قافلے کے ساتھ ساتھ، فوج کے لشکر کے ساتھ ساتھ نہیں آ پا رہا تھا. وہ زمین کے اوپر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا، تو وہ ایک موقع پہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا لشکر رک گیا ہے اور مجھے یہ لگا جیسے پانی پی رہا ہے. تو یہ جو ریگستان میں جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے نا، تو اس کی آنکھوں کے سامنے سراب آنے لگتا ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا وہ پانی نظر آنے لگتا ہے، تو ایلیوژنز ہونے لگتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ نہیں، یہ ایلیوژن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آگے میرا لشکر پانی پی رہا ہے، اور اگر میں اپنے آپ کو گھسیٹ لوں تو میں ادھر تک پہنچ جاؤں گا اور میں بھی پانی پی لوں گا. تو وہ کہتا ہے لیکن میری ٹانگوں میں دم نہیں تھا، تو میں اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل گھسیٹ رہا تھا کہ میں آگے آؤں، اور ایک موقع پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ہمت جواب دے گئی، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں آواز دیتا کہ کوئی میری طرف دیکھتا. تو کہنے کا میرا آخری وقت آ گیا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. تو کہنے کا میں نے لشکر میں دیکھنا شروع کیا کہ شاید کوئی میری طرف دیکھے. تو کہنے کا کہ میں دیکھ رہا تھا تو میں نے امام حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا. کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پانی پلاؤ، اس کو پلاؤ، ادھر کرو، اس طرح سے. تو کہنے کا کہ میری آخری امید امام حسین پہ تھی، میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ کبھی وقت آئے گا کہ یہ میری طرف دیکھ پائے ہیں. کہنے کا میں نے کچھ دیر میں احساس کیا کہ انہوں نے میری طرف دیکھ لیا. اور اب یہاں پہ ایک عجیب بات تھی، امام دوسروں سے کہہ رہے تھے اس کو پانی پلاؤ اس کو پانی پلاؤ، لیکن جب اس آدمی کو پڑا دیکھا تو دوسروں سے نہیں کہا، خود مشکیزہ اٹھائے، خود مشکیزہ اٹھائی لے کر آئے، اس آدمی سے کہا میں تمہیں پانی پلانے آیا ہوں، امید بندھا دی کہ میں پانی پلاؤں گا. امام نے اس سے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کا چلو بناؤ، میں تمہارے چلو میں پانی ڈالتا ہوں، تم پانی پی لینا. کہنے لگا مجھے ان کی آواز آ رہی تھی لیکن میرے جسم میں طاقت ختم ہو گئی تھی. کہنے لگا کہ میں نے چلو بنانے کے لیے ہتیلیاں جوڑنی چاہیں تو ہتیلیاں نہیں جڑیں، میرا ہاتھ اتنا لرز رہا تھا کہ میری ہتیلیاں نہیں جڑ پائیں، تو پانی نہیں جمع ہو سکتا تھا اس میں. تو کہنے لگا کہ امام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا، مت گھبراؤ. اس کے بعد کہنے لگا کہ امام نے مجھ سے کہا کہ منہ کھولو، منہ کھولو، میں تمہارے منہ میں پانی ڈالتا ہوں. تو کہنے لگا کہ امام نے میرے منہ میں پانی ڈالا اور اتنا آہستہ آہستہ ڈالا کہ مجھے پھندا نہ لگے، میں سکون سے پی لوں. اتنا سن لیا آپ نے؟ اب ایک بچی کو سوچو جو پیالہ لیے ہوئے. یہ کیا کردار ہے؟ اب ایک بچے کو سوچو جو امام حسین کے ہاتھ پر ہے. یہ کیا کردار ہوا؟ ایک وہ امام ہے جو اپنے دشمن کے گلے میں پانی پہنچا رہے ہیں، اور ایک یہ دشمن ہے جو علی اصغر کی سوکھی زبان پر رحم نہیں کر رہا. کبھی کسی پہ رحم نہیں کر رہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آئے ہوئے مصائب کے اس حصے تک جاؤں جو میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ چلا جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن میں اپنے ذہن کو قبول کر رہا ہوں. آپ نے ایک جملہ سنا تھا، اس آدمی نے کہا میں نے اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل گھسیٹا ہے. مذاہب کا ایک حصہ ہے جہاں امام حسین نے اپنے آپ کو کوہنیوں کے بل گھسیٹا ہے. آیت اللہ بہجت نے اس کو بیان کیا ہے، جب سید الشہداء زمین پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ اشقیا نزدیک آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین زندہ ہے یا ابھی طاقت ہے. کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لائی عمر سعد نے کہا کہ حسین کے خیمے پہ حملہ کرو، سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، فرمایا لائی میں ابھی زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیمے پہ حملہ نہ کر. سلام ہو اس امام مظلوم پر جو جسم کی آخری توانائی تک اپنے خیمے کا دفاع کر رہا تھا، اور سلام ہو اس امام مظلوم پر جس کے سامنے خیموں پہ حملہ ہوا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. يا صاحب الزمان تسلية اليصغر كي يا مولا تسلية. پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار اس کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا اور اس دنیا کے اندر اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار عاقبت اور موت شہادت کی موت قرار فرما. ماتم ہے حسین.